الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا أحب الله عبدا قب عليه البلاء خبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الله سبحانه وتعالى نے تین عالم بنائے اور تینوں عالموں کی ان کے حالات جدا جدا ہیں. ایک جنت کا عالم ہے, وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, راحتیں ہی راحتیں ہیں, غم کا تکلیف کا وہاں گزر بھی نہیں. بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد, کسی شاعر نے کہا ہے, بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد, کسے رابا کسے کارے نہ باشد. جنت ایسی جگہ ہے جہاں تکلیفیں ہے ہی نہیں اور کسی کو کسی سے کوئی جھگڑا نہیں, وہاں جھگڑے وگڑے سب ختم ہو جائیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. یہاں جن لوگوں کے جھگڑے تھے, آپس میں چمپلش تھی, ناراضگی تھی, جنت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کھینچ لیں گے جو ان کے دلوں میں ٹیڑھ تھا, آپس میں ناراضگی تھی, تو وہ کھینچ لیں گے. اور مسحریوں پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہوں گے, بول رہے ہوں, کیا منظر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. اخوانت کا لفظ بطور ہیرے کے موتی کے یہاں لگایا ہے. نحوی اعتبار سے سوچو, علماء سے پوچھو, یہ اخوانت کا لفظ ایسا لگتا ہے جیسے ہیرا چمک رہا ہو. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. مسحریوں پر ایک دوسرے کے بالمقابل بیٹھے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے, بات چیت کر رہے ہوں گے. حضرت علی اور حضرت معاویہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ آیت تو گویا ہم دونوں کے بارے میں اتری ہے. ہائے اللہ, تو جنت ایسی جگہ ہے جہاں نہ جھگڑے, نہ غم, نہ تکلیف, نہ حوادث, کچھ بھی نہیں. اور دوسرا اس کے بالعکس عالم جہنم کا ہے جہاں خوشیوں کا کوئی گزر نہیں، غم ہی غم ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ قرآن کریم کی سخت ترین آیات میں سے ہے. بس اب چکھتے رہو، یہ عذاب ایک سطح پہ نہیں رہے گا، بڑھتا رہے گا، اس کی شدت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. ستر سال تک تو وہ یہ پکاریں گے، یا مالک یا مالک یا مالک، پھر پوچھا جائے گا کیا بات ہے، تو وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے یہ کہہ دو کہ ہم پر موت ہی طاری کر دے. او پھر عرصے کے بعد جواب دیا جائے گا قال انکم ماکثون، نا تمہیں یہی رہنا ہے. تو جہنم وہاں پہ خوشیوں کا گزر نہیں، راحتوں کا گزر نہیں، وہ تکلیفوں کا عالم ہے. اور تیسرا عالم یہ دنیا ہے، اس میں تکلیفیں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، حوادث بھی ہیں اور اچھی خبریں بھی ہیں. دونوں چیزیں یہاں پر، یہ مرکب ہے خوشیوں سے اور غموں سے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ غم اور ناپسندیدہ چیزیں زیادہ پیش آئیں. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، یہاں شر کو خیر پہ مقدم فرمایا ہے. بطور آزمائش کے شر اور خیر میں تم کو رکھ کے آزمایا جائے گا، شر کو مقدم فرمایا. اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا میں تمہارے مزاج کے خلاف چیزیں زیادہ بیچ آئیں، جو مزاج کے مطابق چیزیں ہیں وہ کم بیچ آئیں گی، مزاج کے خلاف زیادہ آئیں گی. لہذا یہ دنیا مرکب ہے، دونوں چیزیں آئیں گی اس میں. پھر ان تکلیفوں مصیبتوں کو اور ہماری طبیعت کے خلاف پیش آنے والی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی رحمت بنا دیں گے اگر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، ان کو برداشت کر لیا جائے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، یہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی، یہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو بلا، اس کے اوپر بلاؤں کو مصیبتوں کو انڈیل دیتے ہیں. بلاؤں مصیبتوں کو، حادثات کو، تکالیف کو اس کے اوپر انڈیل، جیسے پانی کی بالٹی آپ انڈیل دیں تو پانی کیسے گرتا ہے، ڈونگی کو انڈیل دیا جائے تو کیسے گرتا ہے پانی، اس میں سے جو کچھ بھی اس میں ہو کیسے گرتا ہے. تو فرمایا اسی طرح صب علیہ البلاء صبا، اس کے اوپر انڈیل دیا جاتا ہے مصیبتوں کو، تکالیف کو. اور اسی کو فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، چونکہ اللہ کے سب سے محبوب بندے، اس حدیث میں تو یہ فرمایا کہ جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اس کے اوپر تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو انڈیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بھائی سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کس سے ہے؟ انبیاء سے. سب سے محبوب بندے تو وہی ہیں، لہذا فرمایا اشد الناس بلاءً الانبیاء، یہ دوسری روایت، سب سے زیادہ تکالیف میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں انبیاء کو رکھا جاتا ہے، ثم الامثل فالامثل، اور انبیاء کے بعد جو انبیاء سے زیادہ قریب ہوگا اس کے اوپر اتنی مصیبتیں ہیں، جو انبیاء سے زیادہ قریب ہوگا، جتنا متبع سنت اور متبع شریعت ہوگا، جتنا متقی ہوگا اتنی اس میں مصیبتیں آئیں گی. یہ ہے اس کا مفہوم، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. بس آج یہ حدیث، آج جمعے کے بعد سے نہ جانے کیوں یہ حدیث میرے دل میں بار بار آ رہی ہے، یہ والی، اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، بار بار میں نے کہا بھائی بس اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے، آج بیان اسی حدیث پر کرنا چاہیے. بس اللہ کا نام لے کے میں بیٹھ گیا، آپ حضرات کی زیارت ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا، تو اتنے سارے کان مل گئے، یہ اللہ کی الگ نعمت ہے. یا اللہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی محدث، بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں ان الحسن البصری قد رأى 120 صحابیا. یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ تابعی ہیں، انہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی، 120 صحابہ کی زیارت کرنے والا تابعی ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی. یہ جب پیدا ہوئے، اور ان کی جو والدہ تھی وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کام والی تھی، جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، اور کبھی کبھی اور یہ چھوٹے سے بچے تھے اس لیے ان کو ساتھ لاتی تھی، کام بھی کرتی تھی، کیونکہ غربت تھی تو کام اتنا کرتی تھی، اور چونکہ یہ گود کے بچے تھے ان کو ساتھ لے آتی تھی، لٹا دیتی تھی، پھر کام کرتی تھی. جب یہ اٹھ کر رونے لگتے تھے اور ان کی والدہ کام کاج میں مصروف ہوتی تھی، تو ام سلمہ یہ نہیں کہتی تھی او کام والی جاؤ اپنے بچے کو سنبھالو رو رہا ہے، خود اٹھا کر گود میں لیتی تھی اور ان کو بہلاتی تھی. آخر تھی کون، حضور کی بیوی تھی تو یہ چیز نہ آئے گی. تو یہ وہ تابعین ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کی تحقیق فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ پیدا ہوئے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنت یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز اس کو چٹائی جائے، کھجور وغیرہ، اب عام طور پہ کھجور یا شہد وغیرہ اس کو خوب چبا کر، اگر کھجور ہو تو اس کو خوب چبا کے باریک کر کے اس کو دانتوں سے، اور پھر اس کو چٹایا جائے بچے کو شہادت کی عمر سے، اس کو تحنیق کہا جاتا ہے، اور اس موقع پہ دعا بھی کر لینی چاہیے. تو ان کی تحنیق حضرت عمر نے فرمائی، اور تحنیق کرنے کے بعد ان کو جو دعا دیے وہ بڑی عجیب تھی. فرمایا اللهم فقهه في الدين وحببه الى الناس، اللہ اس بچے کو دین کا بڑا عالم بنا دے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی ڈال دے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے. بہت بڑا کوئی فرض کر لیں، کوئی بہت بڑا عالم ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں اتنا بڑا عالم رہتا ہے یا فلاں جگہ پہ اتنا بڑا عالم رہتا ہے، تو اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو محبت بھی نہیں ہوگی، جب محبت نہیں ہوگی تو فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ختم. تو یہ بڑی عجیب دعا ہے، اللہم فقہ فی الدین، اتنی دعا کو کافی نہیں سمجھا حضرت عمر کہ اللہ اس کو دین کا بڑا عالم بنا دے، اس دعا پہ اکتفا نہیں کیا، آگے فرمایا وحببه الى الناس، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے اس بچے کی. جب محبت ہوگی جبھی تو دین سیکھیں گے آ کر فائدہ اٹھائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس سے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے جس بندے سے اس پر بس بلاؤں کو مصیبتوں کو ڈیل دیتے ہیں. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, انہوں نے عرض کیا انی لأحبک, مجھے آپ سے محبت ہے. صحابی ہیں حضور سے آگے یہ بات کہہ رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول, سوچ کے بولو کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے پھر یہ جواب دیا مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے پھر یہی فرمایا کہ سوچ کے بولو کیا بول رہے ہو. تین مرتبہ ایسا ہی ہو, اور جب تین مرتبہ ہو چکا تو پھر آپ نے فرمایا اگر واقعی تم کو مجھ سے محبت ہے تو بلاؤں اور مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ, کیونکہ مجھ سے محبت والوں کی طرف بلائیں اور مصیبتیں اور غم ایسے دوڑتے ہیں جیسے پانی اونچائی سے نیچائی کی طرف دوڑتا ہے. اچھا, جب کوئی مصیبت اور غم, اگر بجلی والے اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی آج 8 بجے سے رات کو 10 بجے تک لائٹ جائے گی, رات کو 8 بجے سے 10 بجے تک لائٹ بند رہے گی, تو یہ آسان ہے نا یہ صورت, یا یہ کہ اچانک 8 بجے سے 10 بجے تک لائٹ چلی جائے بغیر اطلاع کے, تو آپ کے سارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں. ایک یہ ہے کہ اطلاع کر دی گئی, آپ کو پہلے ہی اطلاع کر دی, اخبارات میں آ گیا, ریڈیو پہ اعلان ہو گیا وغیرہ وغیرہ کہ بھئی یہ آج 8 بجے سے 10 بجے تک کھلا علاقے میں بجلی بند رہے گی, اب کسی کو پانی اوپر چڑھانا ہے, کسی کو کچھ کرنا ہے, وہ سارے کام پہلے ہی کر لیں گے. ایسے ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں اطلاع دے دی, دیکھو یہ مصیبتیں آئیں گی. اے میرے بندوں, میں بتا رہا ہوں, پہلے ہی بتا رہا ہوں, بتا دینے سے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے, آسان ہو جاتی ہے. تو ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں یہ مصیبت آئے گی, یہ آئے گی, یہ آئے گی, یہ آئے گی, اور تم جھیل لو گے تو انعام بھی ملے گا. اللہ کتنے پیارے ہیں, کتنے پیارے ہیں. پہلے حکم بھی دیتے ہیں وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے, پھر اس حکم پر عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے, اس حکم پر عمل کی توفیق بھی وہی دیتے ہیں. پھر وہ ٹوٹا پھوٹا ہم عمل کر لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں واہ 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 میرے بندے, واہ واہ. حالانکہ اس عمل میں کیا کچھ کمی رہ جاتی ہے, اللہ فرماتے ہیں واہ 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 واہ. اور کوئی اہم حکم دینا ہو تو پہلے پیٹ تھپکائی جاتی ہے, جیسے روزے کا حکم ہے, روزے کا حکم لے لیجیے, یہ آسان کام نہیں ہے. وہ آسٹریلیا میں ہمارے میرے دوست کے دوست ہیں, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, کہنے لگے کہ وہ میرے جو دوست ہیں ان کو رمضان آنے والے تھے, انہوں نے کہا بھائی وہ ہمارے یہاں تو رمضان شریف شروع ہونے والے ہیں, تو وہ انہوں نے کہا رمضان میں کیا ہوتا ہے, انہوں نے بتا دیا بھائی اتنے بجے سے اور سحری سے لے کر اور غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے 1 مہینے تک. وہ کہنے لگے ہیں 1 مہینے تک, اتنے وقفے کے لیے روز آنا 1 مہینے تک بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی, بالکل کچھ نہیں. ہاں انہوں نے کہا بالکل. تو کہنے لگے بس تو پھر ہماری یہ آخری ملاقات ہے. تو دوستوں نے یہ کہا یہ تو ہماری آخری ملاقات ہے, پھر تم کہاں زندہ رہو گے. یہ جو جواب تھا نا یہ عقل کے مطابق تھا. واقعی عقل یہی کہتی ہے محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے نادام, محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے نادام, رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی, رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا رمضان میں یہ سب سراپا محبت ہی محبت ہے, یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. عقل کا جواب یہی تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا, اور وہ تو انہوں نے صرف روزے کا بتایا تھا, تراویح کا تو بتایا بھی نہیں تھا کہ روزانہ 3 بارے کھڑے ہو کے پڑھنے بھی ہیں, 20 رکعتیں پڑھنی ہیں, یا 12.5 سننا ہے, 20 رکعتوں میں کھڑے ہو کے خالی روزہ ہی نہیں رکھنا, یہ بھی کام کرنا ہے. پھر رات گئے تک جا دیر سے پہنچے گھر, تراویح پڑھ کے پھر جلدی اٹھنا بھی ہے, سحری بھی کھانی ہے. یہ سارے مجاہدے انہوں نے بتایا نہیں تھے ابھی, انہوں نے صرف روزے پہ کہہ دیا بھائی لگتا ہے ہماری آخری ملاقات ہے, پھر تم سے ملاقات نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لو بھائی میرے بندو یہ یہ ہیں, تھوڑی سی آئیں گی یہ مصیبتیں آئیں گی, ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑا سا خوف دے دیں گے. اس خوف کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں آج کل, ٹینشن ہو گئی یار آج کل, بہت ٹینشن چل رہی ہے نا, یہ کہتے ہیں نا ٹینشن, بھائی آئندہ کسی نقصان کے خطرے اور آئندہ کسی پیش آنے والی چیز کے احساس کو خوف کہا جاتا ہے, اس کو ہم اور آپ ٹینشن کہہ دیتے ہیں, اور اس کی ترقی یافتہ شکل ڈپریشن ہے, وہ بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے تم کو تھوڑے سے خوف سے آزمائیں گے, والجوع اور کچھ فاقے آ جائیں گے, بھوک آ جائے گی, ونقص من الاموال مال کا نقصان ہوگا, مالوں کا نقصان ہو گیا, کاروبار میں وہ نہیں ہوا, پروفٹ نہیں ہوا, فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہو گیا, والانفس جانوں کا نقصان ہوگا, والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی, والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے, بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا آنکھوں کے سامنے. یہ پہلے ہی اللہ نے اطلاع دے دی, دیکھو میرے بندو یہ ہونا ہے, یہ ہوگا, اور یہ عارضی جدائی ہے. یہ تو پھر ہم سب انشاءاللہ آخرت میں ملاقات ہوگی. تو یہ جو فرمایا کہ ان چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ یہ چیزیں ہمیں جھیلنا آسان ہو جائے. والثمرات جانوں کا نقصان ہوگا, پھلوں کا نقصان ہوگا. بعض مفسرین فرماتے ہیں ویسے ان الفاظ کا ظاہر تو یہی ہے کہ پھلوں کا نقصان, یعنی کسی کا پھلوں کا باغ ہو, فصل نہیں آئی, باغ اجڑ گیا, نقصان ہو گیا. ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ باپ کے سامنے اس کی اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے, یہ اولاد ماں باپ کے لیے بمنزل ہے پھل کے ہوتی ہے, تو ثمرات کی ایک تفسیر اولاد سے کی گئی ہے, اولاد رخصت ہو جائے ایسا بھی ہوگا, ہو سکتا ہے تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کے سامنے رخصت ہو جائے, تو اس کے لیے بھی تیار ہوں. وبشر الصابرین, یہ ان مصیبتوں کو جو لوگ جھیل لیں دنیا میں تو ان کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. وبشر الصابرین, خوشخبری سنانے کے لیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتنی بڑی شخصیت تھے کے ذریعے سے ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے, ارے میرے اللہ فرما رہے میرے بندوں خوش ہو جاؤ, یہ ذرا سی مصیبتیں جھیل لو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, یہ جھیلنے والے کون ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ, ہم تو ہیں ہی اللہ کے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں جب بھی میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, یا کوئی حالات آتے ہیں, تو صرف اللہ کے 2 نام ایسے ہیں جن کا میں تصور کر لیتا ہوں اور صبر آسان ہو جاتا ہے, اس مصیبت کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. فرمایا ایک نام ہے حاکم, دوسرا نام ہے حکیم, بس یہ 2 نام, ان کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیا بس وہ مصیبت آسان ہو گئی. فرمایا اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی حاکم ہے, حاکم ہونے کی حیثیت سے ان کو اختیار ہے کہ ہمیں جس حال میں چاہیں رکھیں, ہم ان کے محکوم ہیں, جس حال میں چاہیں ہمیں رکھیں, ان کو اختیار ہے. اور حکیم ہونے کی حیثیت سے, اللہ تعالیٰ کا ایک نام حکیم ہے, حکیم ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوگا, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. وہ حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے ایک خادم تھے, وہ ہر بات میں یہ لگاتے تھے اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا, اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا, اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا. وہ ایک دن وہ اس میں مظاہر علوم میں جہاں وہ ساری زکات اور صدقات اور یہ چیزیں محفوظ ہوتی تھیں وہاں چوری ہو گئی. انہوں نے حضرت شیخ کو آ کے اطلاع کی, کہنے لگے حضرت آج تو اللہ کے فضل سے غضب ہو گیا. آج تو اللہ کے فضل سے غضب ہی ہو گیا. تو حضرت شیخ بھی ہنس پڑے وہی, اور حضرت نے بھی یہ جملہ دہرایا, کیا اللہ کے فضل سے آج کیا غضب ہو گیا. پھر انہوں نے اطلاع دی کہ حضرت یہ ہو گیا, ایک بادشاہ کا وزیر تھا وہ بھی یہ کہتا تھا بھائی اس میں کوئی حکمت ہوگی, ہر چیز میں وہ جو بھی چیز دیکھتا ہے بھائی کوئی حکمت ہوگی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. اب جب اس کو پتا چلا بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو اس نے کہا اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا اس ظالم کو یہ ہر وقت یہی بولتا رہتا ہے, اس کو جیل میں ڈالنا, قید کرو اس کو, ہر بات پہ یہی بولتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی. اب انگلی کٹ گئی اس میں کیا حکمت ہوگی, جیل میں ڈالو اس کو. جیل میں ڈال دیا. اب وہ بادشاہ کو جانا ہوا شکار وغیرہ کے لیے جانا تھا, اس کو وہاں وہ بچھڑ گیا اور اس کو جو آدم خور مخلوق ہوتی ہے چکلی درندے, انہوں نے آدم خور جو مخلوق ہوتی ہے جو آدمی کو کھا جاتے ہیں, ہوتے انسان ہیں وہ, آج بھی وہ ایسے لوگ ہیں افریقہ وغیرہ کے جنگلات, انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ الاؤ تیار کیا, آگ تیار کی اور ڈھول بجاتے ہوئے گھیرا تنگ کیا اس کے گرد. وہی ان کا ایک اصول ہوتا ہے, یہی طریقہ ہوتا ہے, گھیرا ڈال کے اور پھر گھیرے کو تنگ کرتے ہوئے اس تک پہنچتے ہیں اور پھر اس کی بوٹیاں نوچ کے کھاتے ہیں. اب جب وہاں قریب پہنچے تو ان کا ایک اصول ہے کہ آدمی بالکل وہ ہونا چاہیے صحیح سلامت. اب وہ قریب پہنچ کے جو انہوں نے دیکھا تو ارے اس کی تو انگلی کٹی ہوئی, اور انگلی کٹی ہوئی ہونا ہی ان کے اصول کے خلاف تھا. انہوں نے کہا بابا اس کو چھوڑ دو. اب پتا چلا وہ واقعی اس میں حکمت تھی, ایک انگلی کٹنے میں, ذرا سی انگلی کٹنے میں بھی اللہ کی کتنی بڑی حکمت تھی کہ جان بچ گئی. اسی لیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے نا, اس کے بارے میں فرمایا یہ میری امت کو دی گئی ہے یہ نعمت, یہ پہلے نہیں دی گئی تھی. اور اگر پہلی امتوں کو دی گئی ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی پر وہ یہ نہ کہتے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ فَقَالَ یا اسفا علی یوسف, یہ انہوں قرآن میں یہ الفاظ ہیں یا اسفا علی یوسف. اگر یہ نعمت ان کو ملی ہوتی تو اس وقت یہ تھوڑی کہتے, وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ پڑھتے. انہوں نے کہا یا صفا علی یوسف, اے یوسف تمہاری جدائی پہ افسوس ہے, یہ نعمت تو اللہ نے ہمیں دی ہے اور حضور نے اس کا طریقہ بتایا. ارے تمہیں مچھر کاٹ لے, آج کل مچھر اب تو سردیاں چلی گئیں خیر مچھر اب بھی ہے, مچھر کاٹ لے حضور نے فرمایا اس وقت بھی انا للہ پڑھو. کلما یغضی المؤمن فلہ مصیبۃ ولہ اجر, ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے دے بس وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس مصیبت کو جھیلنے پر اس کے لیے اجر ہے. اور یہ کتنا ہے, جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا تو انا للہ پڑھو حضور فرماتے ہیں, مچھر کاٹ لے تو انا للہ پڑھو, چراغ بجھ جائے ہماری اصطلاح میں لائٹ چلی جائے, وہ اس وقت چراغ اس وقت جلائے جاتے ہیں, تو چراغ بجھ جائے تو پڑھو, کانٹا چبھ جائے تو پڑھو, یہ حضور نے ہمیں طریقے یہ یہ جگہ بتا دی. مطلب یہ جہاں جہاں تمہیں کوئی ذرا سی بھی تکلیف پہنچے, اب مچھر کے کاٹنے کی تکلیف, ذرا سی سوئی چبو دی جیسے کسی نے, لیکن فرمایا اس پر بھی پڑھو انا للہ, کیونکہ تکلیف تو ہوئی تمہیں, تو انا للہ پڑھو اور تمہیں اس پر اجر ملے گا, اور اتنا ملے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی گنوا دی, یہ چیزیں میرے بندوں تمہیں پیش آئیں گی, ان کو برداشت کر لینا بس, پھر دیکھو ہم تمہیں کیا دیتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ مصیبتوں کو جھیلنے پر جو اجر ملے گا نا اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو اس اجر کو دیکھ کر بندے یہ کہیں گے کہ کاش لوہے کی کنگھیوں سے ہماری بوٹیاں اور گوشت کو نوچ لیا جاتا دنیا میں, اور ہمیں آروں سے چیر کر رکھ دیا جاتا, دو ٹکڑے کر دیے جاتے تاکہ ہمیں یہ اجر ملتا. لوہے کی کنگھیوں سے نوچ نوچ کر ہماری بوٹیاں اور ریشے نکالے گئے ہوتے گوشت کے, یا آروں سے ہمیں چیر کر آج دو ٹکڑوں میں کر دیا گیا ہوتا تو آج ہمیں بھی یہ اجر مل رہا ہوتا. یہ تمنا کریں گے لوگ, اللہ اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے. بھائی سوچو تو صحیح, آپ نے کسی کو کوئی کام ذمہ لگایا, اس کا برا حال ہو گیا آپ کے کام میں, اس کی محنت میں اور تھک کر پسینوں سے اس کا برا حال ہو گیا آپ کے کام کی وجہ سے, تو آپ کا دل نہیں پسیجے گا بےچارے میری وجہ سے میں نے ایک کام لگایا تھا میری خاطر اس کا یہ حال ہو گیا. مخلوق ہو کر ہمارا دل پسیج جاتا ہے, تو اللہ تو اللہ ہے, اللہ کی خاطر کوئی مشکل اٹھائے کوئی غم برداشت کر لے, اللہ اللہ ہے, وللہ المثل الاعلی, اللہ کی مثال تو سب سے اعلیٰ ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, اللہ کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہے. مخلوق کا یہ حال ہوتا ہے تو اللہ کتنا دیں گے, اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا. تو بس بھائی, بشر پہلو میں دل رکھتا ہے جب تک اسے دنیا کا غم سہنا پڑے گا, بشر پہلو میں دل رکھتا ہے جب تک اسے دنیا کا غم سہنا پڑے گا, اور اس غم سہنے پر بہت کچھ ملے گا, بہت کچھ ملے گا, بہت کچھ ملے گا, اتنا کچھ ملے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اعددت لعبادی الذین ما لا عین رأت, اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, ولا اذن سمعت, اور نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر على قلب بشر, اور نہ کسی دل پر اس کا واہمہ گزرا خیال گزرا. یہی تو وجہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جا رہا ہے, تپتی ہوئی ریت پر چٹان رکھی جا رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں احد 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 احد, میرا رب تو اللہ ہی ہے. مصعب ابن عمیر نازوں کے پلے ہوئے بچے ہیں, نازوں کے پلے ہوئے, ان کی پرورش جو بازار میں نیا کپڑا آتا تھا وہ مصعب ابن عمیر کے پاس آتا تھا, ان کے والد ان کے لیے لاتے تھے. 200 درہم کا کپڑا بھی انہوں نے پہنا ہے, 200 درہم کا کپڑا, یہ آج کل کے حساب سے بھی بہت بڑی رقم ہے. اور جب ایمان لائے ہیں تو بس پھر حالات ہی بدل گئے, پھر تو وہ وقت آیا کہ 2 چادریں تھیں اور جگہ جگہ پیون لگے ہوئے تھے, حضور کو بھی رونا آ گیا دیکھ کر. چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. ہم نے بھی نہیں چھوڑا, ایمان کو اختیار کرنے پر حالات ایسے ہو گئے مگر ہم نے بھی ایمان کو نہیں چھوڑا. بزبان حال صحابہ نے یہ شعر پڑھا، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. گھر سے نکالے گئے اور پھر یہ حالات ہوئے اور شہید ہوئے بالآخر عہد میں. حضرت عمار ابن یاسر اسبرو اعلی، حضور دیکھ رہے ہیں زبردست مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے اور حضور فرماتے تھے اسبرو اعلی یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ. ارے یاسر کی اولاد صبر کر لو، صبر کر، جیل لو، جیل لو ان مصیبتوں کو، جنت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے. حضور کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہوں گے تو کیا صبر نہیں آتا ہوگا، کیا ٹھنڈک نہیں ملتی ہوگی. اسبرو اعلی یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ، جیل لو ان کو، تھوڑی سی تکلیفیں ہیں، تمہارا جنت کا وعدہ ہے تم سے کیا جاتا ہے. اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہوا، سب سے زیادہ حضور فرماتے ہیں انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، میں ستایا گیا ہوں، اور پوری زندگی میں سب سے زیادہ طائف میں ستایا گیا. میرا دو دفعہ جانا ہوا طائف میں، دو مختلف مواقع پر میرا جانا ہوا، اور دونوں مرتبہ میرا دل نہیں بھرا. میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس غار میں وقتی طور پہ عارضی طور پہ قیام فرمایا، اس غار کا میں نے خود مشاہدہ کیا. اور عتبہ اور شہبہ کا جو باغ ہے وہ آج بھی موجود ہے، اگرچہ بیچ میں ایک کھڑک آ گئی، وہ آج بھی موجود. اور جس چٹان نے حضور پر جھک کے سایہ کیا تھا وہ چٹان آج بھی موجود ہے. ان تمام چیزوں کا دل نہیں بھرتا. دو دفعہ میری حاضری ہوئی اور دونوں مرتبہ بہت دیر تک. اور جس جگہ حضور نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، وہ جگہ، اس جگہ مسجد بنائی، ترکوں نے وہاں مسجد بنا دی. اور خاص وہ جگہ جہاں آپ نے یہ دعا مانگی تھی اس مسجد کے اندر، وہ خاص وہاں چبوترا بنا دیا. تو وہاں بھی بیٹھ کر اللہ نے دعا کرنے کی توفیق دے دی. وہ دعا یہ تھی، اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على النار يا ارحم الراحمين الى من تجلني الى عدو يتهجمني ام الى قريب ملكته امري ان لم تكن صاحبا علي فلا ابالي غير ان عافيتك اوسع لي اسالك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات اسألك بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. یہ دعا ہے طائف کے موقع پر جو مانگی گئی. اے اللہ، بس خلاصہ یہی ہے، اے اللہ کچھ بھی ہے اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو میرے لیے یہ مصیبتیں سب آسان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ ناراض ہیں تو آپ ولک العتبا حتی ترضوا، اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو منانا اتنا ضروری ہے، اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. کیا الفاظ ہے، ولک العتبا حتی ترضوا، آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، آپ خوش نہ ہو جائیں. اس کی بھی علامت ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے. ہم کوئی نبی تو ہے نہیں جو ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے، ہم نے اللہ کو منا لیا. روتے 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 اور دعائیں کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل میں یہ آواز آتی ہے کہ بس بس بس، اب سن لی اللہ نے تمہاری، اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. ایک خاص اطمینان ٹھنڈک دل میں آ جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے، آپ محسوس کر لیں گے. ایک خاص روتے روتے ایک وقت آتا ہے, خاص ٹھنڈک اطمینان, بس یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کی سن لی, آپ اللہ کو منانے میں کامیاب ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے, ان جادوگروں پر ایمان لاتے ہی بڑی زبردست مصیبت آئی, 70,000 جادوگر, روایات میں آتا ہے 70,000 جادوگر, ہر جادوگر کے ہاتھ میں 2 رسیاں, اور انہیں اپنے جادو کے زور سے ایسا وہ جادو کا وہ تھا, دور وہ جادو کا تھا, جادو کا فن اپنے عروج پر تھا, تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا دیا کہ اس کے آگے سارے وہ جادو کے شعبے سب ختم ہو گئے. وہ سمجھ گئے کہ جادو کے فن میں تو ہم پی ایچ ڈی ہیں بھائی, جادو کے فن کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو ہم نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے, ہم پی ایچ ڈی ہیں, یہ جادو سے آگے کی چیز ہے. سمجھ گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ عصا ہے نا, آپ یہ ڈال دیجیے, وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. 140,000 سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا بشری تقاضے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی, قلنا لا تخوف انك انت الاعلى, جیت آپ کی ہوگی آپ خوف نہ کیجیے, یہ اللہ نے دھمکی دے دی, بس سب ختم, سارا خوف ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ آسا ڈالا, وہ سب کو نکل گیا, سارے سانپوں کو نکل گیا وہ. تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو جادو کے فن کو تو اس کے ماہر تو ہم لوگ ہیں, جادو کے فن کی جہاں حدود ختم ہو جاتی ہیں یہ ان حدود سے آگے کی چیز ہے, اور وہ سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں, فوراً سجدے میں گر گئے سارے جادوگر, کسی ایک جادوگر نے بھی کوئی پتو پیش نہیں کیا, سب کے سب 70,000 کے 70,000 گر گئے سجدے میں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سب کے سب یہ کہتے ہوئے گر گئے, ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا. اور فرعون نے کہا تمہیں پتا بھی ہے میں کیا کروں گا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, تمہارے ہاتھ پیر کٹواؤں گا, ہاتھ پیر کٹواؤں گا اور اس پہ بس نہیں کروں گا. اچھا ہاتھ پیر بھی کیسے کٹواؤں گا, بایاں ہاتھ دایاں پیر, دایاں ہاتھ بایاں پیر, اس طرح کٹواؤں گا, ایسے نہیں یا اللہ. اور اس پہ بس نہیں کی جائے گی بلکہ تمہیں کھجور کے تنوں میں پھانسی دی جائے گی. انہوں نے کہا فقد ما انت خوف, جو تیرا جی چاہے کر لے, انما تقضی هذه الحیاه الدنیا, اللہ کی کیا شان ہے, کیا شان ہے. وہ 70,000 جادوگر کس کے مقابلے میں آئے, کچھ دیر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, ان کے اوپر سانپ چھوڑ دیے گئے, جادو کیا اور زبردست مقابلے پہ آئے ہوئے, اور سیکنڈوں میں ایسا ایمان کے سجدے میں گر گئے کہ ہاں ان کے رب اور ہارون علیہ السلام اور ان کے رب پہ ایمان لے آئے. اللہ ہدایت دینے پر آئے تو ایسے ہدایت دیتے ہیں, اور ان سیکنڈوں میں ان کو اتنا پکا ایمان حاصل ہوا, اس ایمان کی بھی کوئی انتہا ہے. اور موسیٰ فرعون نے کہا کہ میں تو یہ تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کے تمہیں کھجور کے تنوں میں پھانسی دوں گا, اور انہوں نے کہا جو چاہے کر لے, فقضی ما انت خوف انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو تو صرف دنیا کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے اور اس سے آگے کیا کر سکتا ہے, اور اس نے کیا بھی ایسے ہی, اس نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا, انہوں نے بھی قتل ہونا منظور کر لیا, ایک بھی جادوگر ایمان سے نہیں ہٹا. سیکنڈوں میں ایسا ایمان عطا ہوا اور اتنی بڑی مصیبت آزمائش ان کے اوپر آئی, اور اس کو جھیل لیا انہوں نے. نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, کوئی عبادت نہیں کی, یہی ایمان لائے اور یہ آزمائش آ گئی ان کے اوپر, اور اس کو انہوں نے کامیابی سے اس پر صبر کر لیا, جھیل لیا, اللہ کے یہاں پہنچ گئے. دیکھیں لوگوں نے تو ایسے ایسی ان آزمائشوں سے بھی گزرے ہیں لوگ. ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ارے میرے بندوں تھوڑا سا تو تمہارے مال میں نقصان ہو جائے گا, تھوڑی سی ٹینشن ہو جائے گی, خوف آ جائے گا, کوئی بات نہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا, اور تھوڑی سی تمہاری اولاد کبھی رخصت ہو جائے گی دنیا سے, کبھی والدین رخصت ہو جائیں گے, تم برداشت کر لینا, انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر عام رحمتیں نہیں ہیں, خاص رحمتیں نہیں ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم اور آسما, ان کے رب کی طرف سے عام رحمتیں بھی ہیں, خاص رحمتیں بھی ہیں. عام رحمتوں کے بھی مورث بنیں گے اور خاص رحمتوں کے بھی مورث بنیں گے. فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ, وہ بھی چھپ کر حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں, فرعون کو پتہ چل گیا تو ان کے عورت ذات کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. ہاں کہ لوہے کی میخیں کیلیں کڑوائی گئیں چاروں, دونوں پیروں میں اور دونوں ہاتھوں میں ایسے لٹایا گیا اور لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں. کیا حال ہوا ہوگا ہاتھوں کا, بڑے بڑے سوراخ, اور پھر زمین میں گاڑ دیا گیا, کہا گیا چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں, میں تو نہیں ہٹوں گی ایمان. اسی حالت میں موت آ گئی. یہ الفاظ اللہ نے قرآن میں نقل فرمائے, اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ, اللہ بس اب تو یہ وقت آ گیا ہے, یہ مجھے نہیں یہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے, اور میں ایمان چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوں. رب ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ, اے رب, اے میرے رب, میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجیے. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي, اور فرعون اور اس کے کارندوں سے مجھے نجات دے دیجیے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, ان ظالموں کی قوم سے مجھے نجات دے دیجیے. یہ الفاظ ہیں جو قرآن میں نقل کیے گئے اور یہ قیامت تک پڑھے جاتے رہیں گے. یہ الفاظ حضرت آسیہ کے ہیں, فرعون کی اہلیہ کے. اس کو بھی انہوں نے جھیل لیا, کہاں محلات میں رہنا, ناز و نعمت میں, اور کنیزیں خدمت کر رہی ہیں, اور کہاں ایمان لانے پر یہ حال ہوا. چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی, نہ ہم نے آشیاں بدلا. یہ ہیں جو ان مصیبتوں کو جھیل لیں, وبشر الصابرین, ان صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجیے. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون, وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. میں نے عرض کیا نا, حاکم اور حکیم حضرت فرماتے ہیں, دو ناموں کا میں تصور کر لیتا ہوں. اب سنیے, اب آپ کو میں ایک شعر سناتا ہوں. اس شعر کو میں نے نام دیا ہے مصیبت کو خوشی میں بدلنے والا شعر. مصیبتوں سے جو تکلیف ہو رہی ہے اور غم سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو خوشی میں بدل دینے والا شعر سنا رہا ہوں آپ. یہ کنورٹر ہے. کیا ہے؟ کنورٹر. یہ غم کو, مصیبتوں کو خوشی سے کنورٹ کر دیتا ہے یہ والا شعر. اب سناؤں شعر, سناؤں, سنیے. چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, حضرت کو آپ کو حضرت بنا دیا مولانا شاہ محمد احمد صاحب. چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں, ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. تھوڑی سی چھیڑ ہوتی ہے, وہ تو ہوگی. دیکھیں اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہم نے پڑھ لیا کلمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پڑھ لیا کلمہ ہم نے. یہ کلمہ پڑھنا خالی کلمہ پڑھنا نہیں ہے, یہ اللہ سے ہم نے دل لگا لیا. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, جب دل ہی لگا بیٹھے ان سے, جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, سو بار اگر روٹھے سو بار منانا ہے. اللہ کے ساتھ تو ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے. اب تو ہم نے دل لگا لیا ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے, بس اب تو ہر ناز اٹھانا پڑے گا. تو دل لگا کر ہم نے اپنا محبوب بنا لیا, ان سے عشق کر لیا, محبت کر لی, ان کو اپنا محبوب بنا لیا, محبوب حقیقی بنا لیا, محبوب حقیقی پہ شعر یاد آ گیا, محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل, ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دل رانا. ہمارے حضرت کا شعر ہے. محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل, ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دل رانا. تو اللہ سے ہم نے محبت کر لی, جب محبت کر لی تو ہم نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا, جب محبوب بنا لیا تو محبوب کو چھیڑ چھاڑ کا حق ہے. وہ کہتے ہیں عربی والے کہتے ہیں ضرب الحبیب مثل الزبیب, محبوب کی جو ضرب اس کی پٹائی ایسی ہوتی ہے جیسے کشمش. ضرب الحبیب مثل الزبیب. تو بس بھائی یہ چبھ رہے ہیں کیا کریں. تو بس اللہ کو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دل لگا لیا تو محبوب بنا لیا, محبوب بنا لیا تو محبوب کو چھیڑ چھاڑ کا حق ہے. آج کل کے جو محبوب دوست ہوتے ہیں, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے سلام دعا کے بجائے گالی سے ابتدا ہو اور وہ برا بھی نہیں مانتا, اور گالی بھی ایسی نہیں ہے, بہت بری گالی نکالتے ہیں اور وہ برا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے, دوستی ہے, سب چل رہا ہے. اتنی گندی اور اتنی فوش گالی کو برداشت کر لیا محبت میں, کچھ نہیں سلام بھی نہیں کیا, سلام کے بجائے گالی. حضور نے فرمایا میری امت جب گالی گلوچ اختیار کرے گی, اور یہ ہو چکا ہے, تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. قرآن و حدیث کی برکت میری امت کو نہیں ملے گی. امت کی کوئی رشتہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے؟ گالی گلوچ اختیار کرے گی تو وحی کی برکات سے محرومی ہو جائے گی. وحی کیا چیز ہے؟ قرآن کریم, حدیث شریف. قرآن کریم حدیث وحی مطلوع ہے, اور حدیث بھی وحی ہے. وہ حدیث ہے, وہ وحی غیر مطلوع ہے. اس کی قرآن کی طرح تلاوت نہیں ہوتی, ہے تو وہ بھی وحی. ان ہوا اللہ وحی یوحا, قرآن میں صاف ہے حدیث کے بارے میں, ان ہوا اللہ وحی یوحا وما ينطق عن الهوى. تو اب یہی حال ہے, برکات اٹھ گئی, گالی ہو گیا, تیرا ناس ہو, تیرا یہ ہو جائے, تیرا یہ ہو جائے, اور گالیاں گھروں میں, گالیاں مائیں اپنے بچوں کو گالیاں دے رہی ہیں, دوست اپنے دوست کو گالیاں دے رہا ہے, باپ اپنی اولاد کو گالیاں دے رہا ہے, بس گالیاں چل رہی ہیں. ایک گالیوں والا معاشرہ وجود میں آیا ہوا ہے, تو کہاں وہی کی برکات حاصل ہوگی؟ تو بس بھائی, جب یہ دوستی میں اور محبت میں یہ سب کچھ برداشت ہو رہا ہے, تو اللہ تو اللہ ہے. اللہ اگر ہمیں کچھ, تو اللہ نے وہ چھیڑ چھاڑ بیان بھی فرما دی جو میں نے عرض کیا, والا نب لو اللہ تم بشئی من الخوف, تھوڑی سی خوف دے کے تھوڑی سی چٹکی لے لیں گے. آپ کا کوئی محبوب دوست ہو آ کے آپ کو گھوسا مارے دھم پیٹ پر, اور ایک اجنبی آدمی آ کے گھوسا مار دے, کوئی آپ کی جان پہچان نہیں, کچھ نہیں, اس نے آ کے گھوسا مار دیا, دونوں صورتوں میں آپ کی کیفیت الگ ہوگی. محبوب دوست نے آپ کو آ کے گھوسا مارا, اور بھائی کیا حال ہے, دھم, آپ کی کیفیت ہو, ہاں بھائی, وہ پوچھے ہاں بھائی آ گئے تم, کیا حال ہے. اور یہی کام آ کے کوئی بالکل ایسا آدمی کرے جس سے کوئی جان پہچان نہیں, کوئی تعلقات نہیں, کچھ نہیں, نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اسے جانتے ہیں, اس نے آپ کے پوسا مار دیا, آپ کی کیفیت ہی الگ ہوگی, غصے سے آپ کا برا حال ہو جائے گا. دوست کے معاملے میں دوست آ کے ایسا کرے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ بلکہ آپ خوش ہوں گے. یہ کیوں ہوا؟ محبت کی وجہ سے. تو چھیڑ ہوتی ہے ماں کو, اور یہ کیوں مارا گھسا, محبت میں چھیڑ ہوتی ہے, اس کو چھیڑ کا حق ہے. آپ نے اس سے دوستی کی ہے تو محبت کی ہے آپ نے, جب محبت کر لی آپ کا محبوب دوست ہے تو اگر آپ اس نے بھوسا مار دیا تو کیا ہو گیا, اس لیے آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہو گیا اس نے بھوسا مار دیا, چٹکی لے لی. تو کہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, کہیں خوف کا بھوسا مار دیں گے اللہ تعالیٰ, کیوں سمجھ لیں اس کو. وَالْجُوعِ, کہیں بھوک کی چٹکی لے لیں گے, فقر و فاقے کی چٹکی لے لیں گے. اللہ لے رہے ہیں چٹکیاں, مزہ نہیں آنا چاہیے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑے ہو کے انہوں نے فرمایا اپنے مریدین سے, فرمایا ہمارے یہاں فاقے ہوتے تھے, جس دن فاقہ ہوتا تھا ہماری والدہ ہم سے کہتی تھی بچوں کو بلا کے, آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. تو یہ جملہ ایسا ہوتا تھا والدہ کا کہ ہمیں بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا, سارا دن کھانا نہیں ملتا تھا, لیکن اس جملے سے ہمیں اتنا سکون ملتا تھا کہ ہمیں بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا, فاقے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا, اس میں خوشی محسوس ہونے لگتی تھی. اور فرماتے ہیں ہمیں انتظار رہتا تھا کہ کب ہماری والدہ ہم سے کہیں گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اتنا پسند آ گیا تھا یہ جملہ, انتظار رہنے لگا تھا کہ اب کب فرمائیں گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. بھائی اللہ کی طرف سے, میں حق تو کر رہا ہوں, دوستوں کا بھوسا, ان کی چٹکی, ان کی گالی سب برداشت ہو رہی ہے, تو اللہ ہے, اللہ محبوب حقیقی ہیں. وہ چٹکیاں لے لیں گے, وہ چٹکیاں لیں تو مزہ نہیں آنا چاہیے. کبھی خوف کی چٹکی لے لی, کبھی غم کا گھوسا مار دیا, کبھی نقصان ہو گیا مال کا, کبھی اولاد اللہ نے لے لی, کبھی والدین کو لے لیا اللہ نے, بس اب ان کو ہمارے پاس آنے دو. تو بس بھائی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں تو ہمیں پیش آتی رہیں گی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر صبر کی توفیق نصیب فرمائے, اپنی رضا کے لیے ان کو جھیلنے کی اللہ توفیق دے دیں, پھر جنت میں جا کے راحت ملے گی. اب میں مختصراً عرض کرتا ہوں یہ تکلیفیں آتی کیوں ہیں, کیوں آ رہی ہیں تکلیفیں, اور ان تکلیفوں کی پہچان کیا ہے کہ واقعی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہے یا اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہے, اس کی پہچان کیا ہے. بس یہ مختصرا نرس کرنا, تکلیفیں آتی کیوں ہیں, آزمائشیں آتی کیوں ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جو مجدد تھے اپنے وقت کے, دیکھو بھائی نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا, لیکن حضور نے فرمایا میری امت پر اللہ کے جو انعامات ہیں نا, ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ نبوت, اب نبی تو نہیں آئیں گے لیکن مجدد آتے رہیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا, ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرمائیں گے, ایک ایسے عالم کو اللہ بھیج دیں گے جو امت کے سامنے دین کو نیا کر کے پیش کر دے گا, گرد و غبار سے, رسومات سے, معصیتوں سے پاک کر کے دین کو بالکل نیا کر کے پیش کرے گا کہ دیکھو جو تم لوگ کام کر رہے ہو وہ غلط ہیں, فلاں غلط ہے, یہ صحیح ہے, راستہ یہ ہے صحیح. یہ مجدد کا کام ہوگا, امت کا کام ہے کہ اس مجدد کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں. یہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا, اور مجدد سے کام وہی لیا جائے گا جو نبیوں سے لیا جاتا ہے, بس فرق یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہوگا. بالاتفاق حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنے وقت کے مجدد تھے, اور مجدد کی پہچان یہ ہے کہ علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی شیخ الاسلام, انہوں نے فرمایا تھا وہ حضرت کی وفات کے بعد, فرمایا حضرت تھانوی بے شک, دو دفعہ فرمایا حضرت تھانوی بے شک مجدد تھے, حضرت تھانوی بے شک مجدد تھے. مجدد کا سلسلہ جاری رہے گا, مجددین آتے رہیں گے. اور مولانا روم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ گفتگو مجدد کا یہ مقام ہوتا ہے کہ گفتگو گفتگو اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ اللہ کے ایک بندے کے حلق سے اور منہ سے بات نکلی لیکن وہ کہی ہوئی اللہ کی ہوتی. یہ مقام ہوتا ہے مجدد کا، اور کام بھی اس سے وہی لیا جاتا ہے جو اگر اس دور میں نبی آ جاتا تو کوئی نبی آتا تو وہی کام لیا جاتا جو حضرت ثانوی سے لیا گیا. جو کام نبیوں سے لیا جائے وہ مجدد سے لیا جاتا ہے، وہ نائب رسول ہوتا ہے، بس یہ ہے، رسول یا نبی نہیں ہوتا. لیکن کام نبوت کا ہی کرتا ہے، کار نبوت کی تکمیل کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے. اور یبعثو کا لفظ ہے، ان اللہ یبعثو، بھیجیں گے اللہ، بھیجیں گے مجدد کو. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا حضرت، ہاں یاد آ گیا، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں 10 سال تک اس مجدد کو 10 سال تک اشکال رہا، اور میں نے کسی کو نہیں بتایا. میں کسی کو بتاتا وہ بھی مشکل میں مبتلا ہوتا، میں نے بتایا نہیں کسی کو. اشکال یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام تو سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ محبوب فرما بردار اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں، ان پر کیوں مصیبتیں آئیں؟ اور مصیبتیں بھی ایسی کہ سب سے زیادہ انہی پر آئیں، اس کے بعد دوسرے بندوں پر ان سے کم آئیں، انبیاء پر زیادہ آئیں، کیوں آئیں؟ یہ اشکال تھا. جو ایک لمحہ اللہ کی ناراضگی میں نہ گزرتا ہو، ایک ایک لمحہ ان کا مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے میں یا اللہ کی عبادت میں اللہ کی اطاعت میں گزرنے والا، پھر ان کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی رہیں؟ اور ان سب میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقویٰ میں، اللہ سے اللہ کی طرف بلانے میں اور دین کی دعوت میں اور دیگر امور میں سب سے آگے تمام انبیاء علیہ السلام، اور سب سے زیادہ حضور پر آئیں تکلیفیں، ایسا کیوں ہے؟ یہ اشکال تھا. تو حضرت نے وہ مثنوی کی شرح لکھی ہے کلید مثنوی کے نام سے، پہلے 24 جلدوں میں آتی تھی، اب 11 جلدوں میں آ گئی. میرے پاس بھی ہے، کبھی کبھی اس سے استفادہ کرتا ہوں. بڑی عجیب و غریب چیز ہے، بہت مزہ آتا ہے، بڑے بڑے علوم ہیں اس میں. تو کلید مثنوی کے نام سے حضرت نے شرح لکھی تھی، مولانا روم، مثنوی مولانا روم کی شرح لکھی تھی. تو فرمایا جب میں یہ شرح لکھ رہا تھا، اس میں ایک شعر ایسا آیا، شرح لکھتے لکھتے ایک شعر مولانا روم کا ایسا آیا کہ یہ 10 سال پرانا اشکال حل ہوا اس ایک شعر سے. اب آپ اندازہ لگائیں، مولانا روم کے ایک شعر سے حکیم الامت جیسے مجدد کا 10 سال پرانا اشکال حل ہو رہا ہے، تو مثنوی میں کیسے کیسے علوم ہوں گے؟ ایک شعر سے حضرت کا 10 سال پرانا اشکال حل ہو گیا. تو فرمایا، اب شعر سنیے گا، اس سے پتا چلے گا کہ کیوں آتی ہیں مصیبتیں. لیک شیرینی و لذات مفر، ہست بر اندازہ رنج سفر. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ منزل پر پہنچنے کے بعد مسافر کو جو سکون ملتا ہے نا، سکون وہ اتنا ملتا ہے جتنا اس کو مصیبت ہوئی ہے سفر کے دوران. جتنی اس کو سفر کے دوران مصیبتیں جھیلنی پڑی ہیں، اتنا ہی اس کو منزل پہ پہنچنے کے بعد سکون ملتا ہے، اتنا ہی زیادہ سکون ملتا ہے. بس مسئلہ حل ہو گیا. انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ مصیبتیں جھیلنی پڑی دنیا میں، جنت میں پہنچ کے جنت کا جو سکون اور راحت سب سے زیادہ انبیاء کو ملے گی. روایات میں آتا ہے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر بھی جنت میں پلاٹ خالی رہیں گے، جنت میں جگہ خالی رہے گی، پھر بھی اسپیس رہے گی، پھر اسپیس انگلش والے کہتے ہیں اسپیس رہے گی. اس اسپیس کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق الگ سے پیدا فرمائیں گے، وہ اس کو پر کرنے کے، خالی جگہ پر کرنے کے لیے ہوگی. تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ روایت پڑھائی ہو دارالعلوم میں جب حدیث پڑھا رہے تھے تو یہ روایت بھی آئی. انہوں نے پڑھائی تو ایک طالب علم نے کہا کاش ہم وہی مخلوق ہوتے, نہ نماز نہ روزہ, اور جنت میں پیدا ہوئے جنت میں ہی ہم رہ رہے. ایک طالب علم نے یوں کہہ دیا حضرت کے سامنے, حضرت نے فرمایا بے وقوف, وہ جنت میں پیدا ہوگی مخلوق اور جنت میں رہے گی لیکن جنت کا مزہ نہیں آئے گا, جنت کا مزہ نہیں آئے گا, جنت کا مزہ مجھے اور تجھے آئے گا. یہاں سے نماز پڑھ کر گناہوں کی سے بچنے کا مجاہدہ کر کے مصیبتیں حادثات کو جیل کر جو جائیں گے, ہمیں اور تم کو مزہ آئے گا, ان کو تھوڑی آئے گا, وہ تو خالی جگہ پر کرنے کے لیے پیدا کیے جائیں گے, مزہ تو ہمیں اور آپ کو آئے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے لے شیرینی اور لذات مقصد ہست پر اندازہ رنج سفر, جتنا تکلیف راستے میں جتنی تکلیف ہوئی ہے منزل پہ پہنچ کے اتنا ہی سکون ملے گا. اب یہ مسئلہ حل ہوا کہ انبیاء کو سب سے زیادہ مصیبتوں میں, اس کے بعد میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ انبیاء کے جو جتنا قریب ہوگا اتنی مصیبتوں میں رکھا جائے گا, آزمائشوں میں رکھا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اللہ جنت کا مزہ دینا چاہتے ہیں. اور مصیبت کے عذاب ہونے کی اور مصیبت کے اجر ہونے کی, رحمت ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس مصیبت کے بعد اللہ سے تعلق بڑھ جائے, بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی خلق رحمت ہو گئی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں لوگوں نے میری مخالفت شروع کی, مجھے ستایا, یہ کیا وہ کیا, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سے اور میرا تعلق بڑھ گیا, بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی خلق رحمت ہو گئی. تو جس مصیبت کے آنے کے بعد اللہ سے تعلق, پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے, والدہ کا انتقال ہو گیا نماز شروع کر دی, یہ جو والدہ کے انتقال کی مصیبت آئی نا یہ رحمت ثابت ہو گئی, کیونکہ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب نماز شروع کر دی, پہلے تلاوت نہیں کرتا تھا اب تلاوت شروع کر دی, کوئی حادثہ پیش آیا مرتے مرتے بچایا, ایسا حادثہ پیش آیا اوہ نے کہا اگر میں مر جاتا تو کیا ہوتا, ابھی تو آخرت کی تیاری بھی نہیں کی تھی بھائی, اب نماز پڑھنی چاہیے, آخرت کی تیاری کرنی, وہ جو حادثہ پیش آیا رحمت بن گیا. تو بیماری ہو گئی کوئی ایسی فالج آ گیا, اللہ نہ کرے اللہ بچائے, لیکن کسی کو اگر ہو گیا اور پہلے اللہ سے تعلق نہیں تھا, فالج کے بعد دل کا دورہ پڑا, ہارٹ اٹیک ہوا, اس کے بعد اب تسبیح ہاتھ میں ہے, تلاوت کر رہے ہیں, معلوم ہوا یہ جو ہارٹ اٹیک ہوا اور دل کی بیماری میں مبتلا ہو گیا یہ اس کے حق میں رحمت ہے. گردے فیل ہو گئے, پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا روزہ نہیں رکھتا, اب تمام عبادتیں کر رہے ہیں, تو یہ گردے فیل ہونا اس کے حق میں رحمت ہے. سب سے معافیاں مانگ رہے ہیں, بھائی میں نے کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو مجھے معاف کر دینا, میں نے بہت وہ کیا یہ کیا, تو لوگوں سے اپنے حقوق معاف کروا رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, فجر کی نماز میں پہلی صف میں آ رہا ہے, تسبیح ہاتھ میں ہے, تلاوت کر رہا ہے, تو اس کے حق میں وہ بیماری وہ مصیبت اس کے حق میں رحمت ہوگی, بس یہ علامت. اور اگر کوئی کہے کہ ہم ہی ملے تھے اس مصیبت کے لیے اور ایسے ناشکری کلمات تو اختیار یعنی بولنے شروع کر دیے اور نمازیں بھی آگے پیچھے ہونے لگی, نمازیں پڑھتے تھے اب نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ مصیبت بطور عذاب کی آئی ہے, یہ پہچان ہے. اور یہ مصیبتیں تو آنی ہیں, ان سے تو چھوٹ نہیں سکتے ہم, ٹھیک ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں یہ مصیبتیں تجارت ہیں, تجارت سے آپ تجارت میں سامان, ایک آدمی سامان دیتا ہے بیچنے والا اور پیسے لے لیتا ہے, یہاں آپ ان مصیبتوں کو جھیلیے ادھر نیکیاں کمائیے, بس یہ بھی تجارت. حضرت نے ایک مثال دی ہے کہ ایک آدمی اس کی بہت عرصے سے اپنے دوست سے ملاقات نہیں ہو رہی, محبت بہت تھی, بس اس نے بے چین ہو کے اس نے کہا بھائی اب میں تلاش کرتا ہوں, رات گئے نکلا اندھیرے میں, اس سے برداشت نہیں ہوا, جدائی برداشت نہیں ہوئی. اب رات کے سناٹے میں جو بادشاہ کے سپاہی تھے انہوں نے اس کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ یہ کوئی چور یا ڈاکو ہے, وہ اس کے پیچھے لگ گیا. چور ڈاکو تو یہ تھا نہیں لیکن انہوں نے یہ سمجھا, اس کے پیچھے لگ گئے اور بالآخر وہ ان سے بچنے کے لیے اس کو ایک باغ نظر آیا, باغ کا جو جنگلہ تھا اس نے کسی طرح پھلانگ کے اس نے کہا بابا اس میں کود جاؤ, ان سے تو پیچھا چھڑاؤ. وہ جب کودا ہے وہاں پر تو کودنے سے پہلے تک تو پولیس والوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوں، لیکن جب کودا تو اندر اس کا وہی دوست جس سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، جس سے یہ بے چین تھا ملاقات کے لیے، وہ بیٹھا ہوا نظر آ گیا. تو یہ پولیس والوں کو دعائیں دے گا نہیں دے گا کہ نہ یہ میرے پیچھے لگتے، تو اگر یہ نہ لگے ہوتے تو میری ملاقات ہوتی، میں اپنے محبوب سے کبھی بھی نہ ہوتی. تو یہ مصیبتیں اگر نہ ہو تو ہم اللہ سے ہمارا تعلق کیسے قائم ہوگا، اللہ تک پہنچیں گے کیسے، اللہ کے یہاں درجات کیسے ملیں گے؟ یہ مصیبتیں ایسی ہی رحمت ہیں. جیسے اس نے کہا یہ پولیس والے اگر نہ لگتے تو میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی. تو بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، یہ رہیں گی، بس ہم ان کو اللہ کے لیے برداشت کریں. انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ سے بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا. ہاں بچہ روتا رہتا ہے نہلاتے ہوئے، نا آپ نے دیکھا ہوگا مائیں نہلاتی ہیں نا بچوں کو، تو بچے کیسے روتے ہیں، مگر ماں کیا کرتی ہے، رکتی ہے، رک جاتی ہے، وہ تو نہلاتی رہتی ہے، پانی ڈالتی رہتی ہے، اور اس کو نہلا دھلا کر صاف کر کے اچھے کپڑے پہنا کے ہی وہ دم لیتی ہے، اور پھر وہ بچہ خوبصورت لگنے لگتا ہے. واہ بھائی واہ، پاک صاف، بہت چمکتا ہوا. تو ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں نہلا دھلا کے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں. تھوڑی سی مصیبتیں جیسا تھوڑا سا رو لیں، تھوڑا ہے نا چیخ لیں، اللہ سے دعائیں کر لیں، وہ اللہ اللہ، دوسروں سے معافیاں مانگ لیں. وہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، پاک صاف ہو کے اپنے پاس، جیسے ماں اور بچے والا معاملہ ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. بس چلو پاک صاف ہو کے ہمارے پاس آؤ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائے، اپنا بنا لے، اپنی نسبت اور تعلق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعلماء أمته أجمعين. آمين برحمتك يا رب.